السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ آج یہاں امریکہ میں اور پاکستان میں عید کا تیسرا دن ہے۔ آج بھی بازگشت ہے پی آئی اے کو پیش آنے والے اس المناک حادثے کی جس میں 100 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور کووڈ 19 نے تو پہلے ہی عید کو بہت سنسان کر دیا تھا لیکن اس حادثے نے تو سب کی خوشی چھین لی، تو اس بارے میں کچھ سنیے گا۔ تو چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعلق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ اس سے پہلے یہ آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں۔ میں جاننا چاہ رہی تھی آج آپ سے، کیونکہ مالیاتی اداروں پہ یہ تنقید کی جاتی ہے، ہر حکومت جب وہ حزب اختلاف میں آتی ہے تو وہ آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کے اور اسی طرح دوسرے اداروں کے جو قرضوں کو ایک سازش سے تعبیر کرتی ہے، تو میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا واقعی کہیں کسی جگہ کوئی کانسپریسی ہے ایسی کہ ان اداروں پہ یہ تنقید ہوتی ہے؟
دیکھیے، یہ بڑی پاپولر قسم کا کانسیپٹ بن گیا ہے، یہ کانسپریسی تھیوری جو ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ کانسپریسی تھیوری ہی ہوتا یہ ہے۔ دیکھیے، ملک جب اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پڑھ کے خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی شارٹیجز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور بیلنس اف پیمنٹس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ان کا بیلنس اف پیمنٹس خراب ہوتا ہے تو پھر ان کو بورو کرنا پڑتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ مارکیٹ ہے، جیسے کہ آپ کہہ لیجیے کمرشل مارکیٹ، اس میں وہ آپ کو لینڈنگ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی کنڈیشن پہلی بار خراب ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہوتی ہے بڑی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو لونز انٹرنیشنل مارکیٹ سے نہیں ملتے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ پھر آئی ایم ایف کے پاس آتے ہیں ریسورسز لینے کے لیے، اور آئی ایم ایف جب ریسورسز آپ کو دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم دے دیا جائے تاکہ اس ٹائم میں آپ اپنے ڈیفیسٹ کو فائنینس بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیز کو بدل سکیں تاکہ آپ کو پھر اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کی وجہ سے آپ کو بورنگ کرنی پڑی۔ مثلاً یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ممالک اپنی ریسورسز سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایکسٹرنل ڈیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرامس کی جو پالیسی وہ ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے اپنی اسپینڈنگ کو کم کرے تاکہ اس کی اسپینڈنگ جو ہے ملک کی کیپیسٹی کے برابر ہو۔ جو ریسورسز دی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ امیڈیٹلی ختم امیڈیٹلی ایڈجسٹ نہ کریں بلکہ گریجولی ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ کو اتنی مشکل پیدا نہ ہو، اور جو آپ کو ڈیفیسٹ کی بورنگ کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو فنڈنگ آئی ایم ایف کی طرف سے ملتی ہے تاکہ آپ اپنی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو امیڈیٹلی نہ کر سکیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ایک ملک کے پاس جو ڈیفیسٹ ہے اسے $100 کا ڈیفیسٹ ہے لیکن آپ کے پاس جو پیسے ہیں آپ کے ریزرو میں صرف $25 ہے، تو آپ کو $75 ایکسٹرا چاہیے منیمم اپنا سسٹین کرنے کے لیے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آئی ایم ایف آپ کو $75 بھی دے گا اور اس کے بعد یہ کہے گا دیکھو یہ 3 سال کے لیے آپ کا اس پروگرام ہے، 3 سال میں آپ اپنی پالیسیز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ کو اس قسم کے ڈیفیسٹ کا مقابلہ کرنا نہ پڑ رہا، آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ ان کے پیسوں کو استعمال کر کے گریجولی اور وداؤٹ اینی ڈسٹرپشن اسٹیبلائزیشن کر لیں اور اپنے مشکلات کو حل کر سکیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ممالک میں خاص طور پہ اور خاص طور پہ جیسا پاکستان والا چکر ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ لون تو لے لیتی ہیں لیکن پھر وہ پالیسیز تیار نہیں استعمال کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتی جن کی بیسس پہ ان کو پرماننٹلی یا آن اسٹیبلائز بیسس ان کو پھر اس قسم کی لینڈنگ کی ضرورت نہ پڑے۔ فار ایگزامپل، اب اگر پاکستان میں آپ لون دیتے ہیں اور گورنمنٹ لون لے کے تھوڑی دیر کے لیے پالیسیز ٹھیک افیکٹو پالیسیز چلاتی ہے، اس کے تحت فار ایگزامپل وہ اپنا ریونیو بڑھا لیتی ہے یا ایکسپینڈیچر کو کم کر دیتی ہے یا ایکسچینج ریٹ کو فکس کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس کم ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے آپ پھر وہی شروع کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے مشکل بار بار پڑتی رہتی ہے۔ تو یہ لوگ جو اس کو کانسپریسی تھیوری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ فری پیسے دے دو، ہم سے یہ نہ پوچھو کہ کیوں دیے گئے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔
جب بھی آئی ایم ایف جو شرائط عائد کرتی ہے پالیسی سے متعلق کہ اپنی پالیسی بہتر بنائیں. اس میں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھائے جائیں یا اسی طرح کی چیزیں. پاکستان میں معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ یہ کنڈیشن ڈال دے کہ زرعی ٹیکس عائد کریں یا آپ یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو یقینی بنائیں کہ 100% نہیں تو کم از کم 90% جو ہیں ٹیکسز ملیں, جو امیر لوگ ہیں زیادہ تر ٹیکسز ان پر عائد کیے جائیں. تو اس طرح کی شرائط کیا کبھی آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے عائد کی پاکستان پہ؟
بالکل کی گئی ہے اور بڑی کوشش کی گئی ہے. پاکستان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دیا گیا تاکہ وہ اپنے ٹیکس سسٹم کو بہتر کریں, اپنے ایکسچینج پالیسی کو ٹھیک کریں, اپنی مانیٹری پالیسی کو پراپرلی استعمال کریں تاکہ آپ کو یہ مشکلات سامنے نہ آئیں دوبارہ. لیکن وہ ملک اور اس کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. دیکھیے پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, یعنی کہ ان جو ٹیکس کی جو ریشو ہے گورنمنٹ کی تمام دنیا کی تمام ملک کی جو پروڈکشن کے ساتھ جی ڈی پی کے ساتھ, وہ دنیا میں تقریباً پچھلے سب جو 10 جو کمزور ترین ممالک ہے ان میں شامل ہوتی ہے. نارمل ملک جو پاکستان کے لیول پہ ہوتا ہے اس کو منیمم 20-22% جی ڈی پی کا ٹیکس ریونیو میں دینا ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاں 11-12% زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. ہم سے کم صرف 9 ملک ہیں جن کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ہم سے کم ہے. اب آپ بتائیے کہ 190 ممالک میں ہماری یہ حالت ہے اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں آئی ایم ایف والے یا ورلڈ بینک والے ہمیں کھا گئے, ہمیں غلط پالیسیز لگا دی وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیے اس کے جو باتیں کرتے ہیں ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ باقی ملک بھی تو کرتے ہیں. آخر کار دیکھیے میں نے کوئی 20 ملکوں کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام بنائے
جی,
اور یاد رہے تو وہ تمام ملک جو تھے انہوں نے کوشش کی, انہوں نے پالیسیز امپلیمنٹ کی, انہوں نے اپنی پوزیشن کو ایسے مضبوط کر دیا کہ آئندہ ان کو آئی ایم ایف پر جانے کی ضرورت نہ رہی. ہمارا ایک موٹو یہ ہوتا تھا آئی ایم ایف میں یہ کہ وہ ملک جو کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ آئے وہ اس کی پالیسی سب سے زیادہ سکسیزفل ہے. کہنے کا یہ ہے
کون سا ملک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کون سا ملک ہے؟
اینی کنٹری. ہمارا یہ موٹو ہوتا تھا کہ وہ ملک جو کبھی آئی ایم ایف کے پاس پیسے لینے کے لیے نہ آئے اس کی پالیسی سب سے اچھی ہوں گی.
نہیں تو کوئی ایسا ملک ہے جو نہیں آیا کبھی؟
بالکل یقینا. صرف یہی نہیں کہ امیر ملکوں میں, غریب ملکوں میں بھی اور متوسط طبقے بھی جو لوگ ہیں مثلاً جو مڈل انکم کنٹریز ان میں دیکھ لیجیے آپ.
مثلاً
بات ہی کوئی نہیں, ایسی بات ہی کوئی نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہنا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پالیسیز اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ نے لگانی, یہ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل بیلنس کو ایسے مقام پہ پہنچا دیں کہ آپ کو اس قسم کی بورنگ کرنے کی ضرورت نہ رہے. مطلب یہ کہ آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹس ڈیفیسٹ ہے وہ کم کر دیا جائے, 2-3% ہو جائے, جی ڈی پی کا کوئی فرق نہیں پڑتا, اتنی تو بورنگ آسانی سے ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ڈومیسٹک بورنگ ہے کیونکہ آپ ٹیکس ریونیو نہیں بڑھا سکتے تو آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں اور پھر اس کو جو گیپ ہوتا ہے اس کو فل کرنے کے لیے آپ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں یا کمرشل بینک کے پاس جاتے ہیں, ان سے بورو کرتے ہیں. اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ وہ ریسورسز جو انفلیشنری ہوتی ہیں, ایک ہی بات ہے, اس سے ملک کے اندر جو افراد بڑھتی ہے انفلیشن بڑھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عام بات ہو جاتی ہے کہ یہ والی ریسورس جو کہ پرائیویٹ سیکٹر استعمال کر سکتا تھا گرو کرنے کے لیے ان کو نہیں ملتی کیونکہ گورنمنٹ خرچ کر دیتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کے لوگ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کو کرٹیسائز کریں, خود سوچیں کہ اپنے ملک کو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے کہ اس کو اس قسم کی مشکلات میں نہ پڑنا پڑے انہوں نے کیا کیا یا انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی. دیکھیں میں جسے پہلے میں نے عرض کیا, اگر ایک ملک پاکستان جیسا ملک جس میں 11-12% جی ڈی پی ٹیکس ریونیو کی حالت ہوگی تو اللہ مالک.
آپ نے فرمایا ابھی کہ ملک جو ہیں ان پہ شرائط عائد کی جاتی ہیں پالیسیز بہتر بنانے کے لیے, تو اس وقت اگر آئی ایم ایف بالکل فرم ہو کے یہ کہتی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹیکسز عوام پر عائد کی جائیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ٹیکس وصول کریں بجائے اس کے کہ جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے اس پر مزید ٹیکس لگانے کے. تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا؟
یقیناً میں نے یہ کہا تھا. دیکھیے ایک چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, شاید وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی, گیس, پیٹرولیم اور اس قسم کی دوسری ساری چیزیں بڑی سبسڈائز ہیں, یہ ہوتی تھی. آج سے ایک سال پہلے تک بہت زیادہ سبسڈی تھی.
جی,
اور سبسڈی کون پے کرتا تھا؟ غریب لوگ پے کرتے تھے. اور اس قسم کی جو الیکٹریسٹی, گیس اور پیٹرولیم کون استعمال کرتا تھا؟ امیر لوگ استعمال کرتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ غریب لوگ امیروں کا فائدہ کر رہے تھے, اور امیر پیسہ نہیں دیتے تھے, نہ ٹیکسز دیتے تھے, نہ ابھی ٹیکس دے رہے ہیں. ڈائریکٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں, آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کیا کر سکتے. ہم ریونیو سے زیادہ اسپینڈنگ نہیں کرتے, ہم ڈیفیسٹ پیدا نہیں کرتے بجٹ میں, جس کو پھر پورا کرنے کے لیے ہمیں بورنگ کرنی پڑے, اور اس کی وجہ سے ہم ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو غلط اگر مقام پہ رکھیں, جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس بڑھتی چلی جائیں اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہو جائیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں. اگر آپ ایک چیز کو فکس نہیں کرتے تو باقی چیزیں بھی آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ہیں. تو یہ سب سے عام بات ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز میں ایکویلیبریم رکھا تو پھر دوسری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں بھی ایکویلیبریم رکھنا ہوگا, ورنہ کام نہیں بنے گا. اپنے نزدیک کے ممالک کو دیکھ لیجیے, کسی آپ کے ساتھ فار ایگزامپل ہندوستان کو دیکھ لیجیے. ارے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو قصور کس کا ہے؟ پاکستان کا قصور ہے, پاکستان کے لوگوں کا قصور ہے, چاہے پولیٹیشین ہو جو مرضی ہو, یہ قصور باہر کا تو نہیں ہے. جیسے میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر ایک ملک اپنا اس قسم کا ٹیکس لگائے اور اپنے ایکسپینڈیچر کو ایسے مینج کرے کہ نہ بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہو, نہ اس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹس کی پرابلم پیدا ہو, اس کو کبھی آئی ایم ایف کے پاس آنا نہیں پڑے گا. اس سے کامیاب ملک اور کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں آئی ایم ایف میں ایک ملک کی کامیابی اس طریقے سے ڈیٹرمن کی جاتی تھی کہ وہ آیا آئی ایم ایف کے پاس آتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ نہیں آتے, پرمانینٹلی نہیں آتے, پرپیچولی نہیں آتے, تو پھر وہ کامیاب ملک ہے, وہ کامیاب اکانومی.
2018 میں امریکی سینیٹرز نے, میرے خیال ہے 12 سینیٹرز تھے, انہوں نے خط لکھا تھا امریکہ کے وزیر خزانہ کو کہ پاکستان کو اس وقت تک قرضہ نہ دیا جائے جب تک وہ چین سے جو قرضہ اس کو ملا ہے اس کی وضاحت نہ کرے. تو کیا آئی ایم ایف کے رکن ملک اس طرح کا دباؤ کسی دوسرے رکن ملک پر ڈال سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے آئی ایم ایف, اس میں ہر قسم کے ملک پائے جاتے ہیں. اس میں ورلڈ بینک, جو جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے. یقیناً امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہوگا کہ وہ اپنی انٹرنیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بہتر بنانے کے لیے یا ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ ہر انسٹیٹیوشن کو استعمال کرنے کی کوشش کریں, اور وہ یقیناً کرتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ قصور آئی ایم ایف کا نہیں ہے, یہ قصور اس ملک کا ہے جس نے اپنے آپ کو ایسی مشکل میں ڈالا کہ دوسرے ملک اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس کو اس قسم کی بڑے قسم کی پالیسیز پہ ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو غصہ نکالتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ اپنے آپ کو ایسے مقام پہ کیوں پہنچاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے ساتھ ہو ایسا؟ فار ایگزامپل اب یہ خود ہی دیکھ لیجیے کہ پچھلے 5-6 سال میں پاکستان کا ایکسچینج ریٹ بالکل غلط تھا, اور اس لیے تھا کہ گورنمنٹ جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ یہاں پر انڈسٹری لگے اور وہ امپورٹ انٹینسو انڈسٹری ہو, اور اس لیے کیونکہ وہ جو انویسٹرز ہیں ان کو باہر سے امپورٹس منگوانا پڑیں گی اس انڈسٹریز کو چلانے کے لیے, تو امپورٹس کی کاسٹ نہیں بڑھنی چاہیے. جبکہ امپورٹس کی کاسٹ بڑھنی بہت ضروری تھی کیونکہ ہماری طرف سے بہت خراب تھی. ایسی کنڈیشن میں غلط ایکسچینج ریٹ کو رکھا گیا 5 سال تک, سب کو معلوم ہے, اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے کیپٹل فلائٹ بھی ہوئی, آپ کی امپورٹس بھی بڑھی اور آپ کی ایکسپورٹس بھی تباہ ہو گئی. تو قصور کس کا؟ اگر کوئی ملک امریکہ یا کوئی اور ملک یہ کہتا ہے کہ پاکستان پوری ڈیٹیل بتائے کہ اس نے چین کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہیں, تو سمجھیے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کو اس قسم کا سوال کرنے کی حق کیسے ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ وہ ملک کمزور ہے, ملک میں اتنی غلط پالیسیاں چلائی ہوئی ہیں, اتنی بے ہنگم قسم کی پالیسی چلائی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپنی عزت کو अगर आपने मेंटेन करना है तो प्रॉपर पॉलिसीज लगाइए।
तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो पीजीआई के दौर में हमें बहुत डॉलर की कीमत जो है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई, तो इसका मतलब यह कि इससे पहले जो कम था वो एक मसनूई कोशिश थी और उससे मुल्क
कम्प्लीटली मसनूई थी, क्योंकि उसका मकसद ये था कि अपने दोस्तों को ये ग्रास देनी थी कि आप इंडस्ट्री लगाइए, आप इम्पोर्ट करें इंडस्ट्री लगाने के लिए, हम आपको सब्सिडाइज करेंगे ताकि और उसकी वजह उसके लिए हम एक्सचेंज रेट को एडजस्ट नहीं करेंगे। तो जाहिर है यही होना था जो आपके सामने नजर आ रहा है।
और डॉक्टर साहब,
मेरा कहने का मकसद बेसिकली ये है, देखिए अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिसीज गलत हैं तो फिर आप दूसरों को क्यों जिम्मेदार ठहराती हैं इसके लिए? ये कसूर इस जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की है ना।
तो डॉक्टर साहब, अभी जो पाकिस्तान के नए मुशीर खजाना है उन पर बार बार ये तनकीद की जाती है कि वो IMF की पॉलिसीज नाफिज करने के लिए बनाए गए मुशीर, तो
मैं हफीज साहब को बड़े अच्छी तरह जानता हूँ। इसी तरह बाकी मेरे कोलीग होते थे IMF में, जब ब्राइटन में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग अकलमंद हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और ये तमाम दुनिया में एक्सपीरियंसेस हासिल कर चुके हैं। हो सकता है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस ना हो जितना कि वन वुड एक्सपेक्ट कि वो प्रॉपर किस्म के वजीर खजाना बने, लेकिन दूसरे वजीर खजाना जो पाकिस्तान में बने थे उनसे बेहतर। वो जो वजीर खजाना बनने से बाद पहले उनमें ना तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी की सेंस थी, ना उनके पास कोई एनालिटिकल कैपेबिलिटी थी, ना उनके पास कोई इस किस्म का इंटरेस्ट नहीं था कि वो दूसरों से बात दूसरों की बात सुने, टेक्निकल जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनसे बात सुने, उनकी बात भी नहीं सुनते थे। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी मशीर को किसी मशीर को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये देखिए कि ऑल्टरनेटिव क्या थे या क्या है। यकीन पाकिस्तान में बहुत से और दूसरे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जो कर सकते हैं, बेहतर काम भी कर सकते हैं, लेकिन बात दरअसल ये आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किल हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो बड़े सिंपल हैं। उनको पहचानना और उनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ ये है कि जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगी वो मुश्किल होंगी, क्योंकि वैसे इंटरेस्ट उनके खिलाफ होंगे। तो आपको बेसिकली जो सोल्यूशन है वो है पॉलिटिकल सोल्यूशन, कि वैसे इंटरेस्ट जो है वो इतने मकाम पे ना पहुंचे कि मुल्क की जो पॉलिसीज हैं उनको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सके। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आपको मुश्किल बहुत कम होगी बनिस्बत जो होता रहा।
डॉक्टर साहब, अगर आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान में वो कौन सी गवर्नमेंट या कौन सा ज़माना था जब सबसे बेहतर इक्तिसादी पॉलिसियाँ थी, यानी एक बैन अल-अक़वामी सियासत से और सूरत हाल से हम आहंग जो हो, और सबसे बदतरीन कौन सा ज़माना था?
देखिए ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये कहना सिचुएशंस होती हैं वो डायनेमिक होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो 1980 की जो पोजीशन है वो 1990 से डिफरेंट है और 1990 से बेहतर है, या 2010 की जो पोजीशन है वो 2020 की पोजीशन से बेहतर है। ये कहना इसलिए मुश्किल होता है कि अंडरलाइन कंडीशन बदलती जाती हैं, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। व्हाट यू डू इज कि जो आपको सामने पोजीशन में प्रॉब्लम नजर आ रही है उसको एनालाइज कीजिए, उसके बेसिस पे ये डिटरमिन कीजिए कि आपको किस किस्म की पॉलिसी चाहिए और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद ऐसे फैसले करें कि वो इंप्लीमेंट हो सके और पूरे उतने वक्त के लिए वो इंप्लीमेंट हो सके जिसकी जरूरत है। तो इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं तो डेफिनेटली किसी चीज को कंपेयर नहीं करूंगा, वो इसलिए ये कंपेरिजन जो है ये आर्टिफिशियल हो जाता है। ये एक कॉन्स्टेंट किस्म के कंपैरिजन है जबकि हम डायनामिक पोजीशन में इसको देख रहे हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اور سامعین، اب کچھ رپورٹیں جو عید سے متعلق ہیں، یعنی یہ کہ عید کس طرح منائی گئی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں برسوں سے بلکہ عشروں سے لاک ڈاؤن کا نفاذ رہا ہے، لیکن اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے عید الفطر کی روایتی گہما گہمی مزید کم ہو گئی، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں یوسف جمیل اپنی رپورٹ میں۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کرفیوز اور دوسری پابندیوں کا نفاذ پہلے بھی عید کے موقع پر خوشیوں کو ماند کرنے کا باعث بنا ہے، لیکن اس مرتبہ کووڈ 19 کے خطرے کے پیش نظر تقریباً 2 ماہ سے نافذ لاک ڈاؤن کے سبب لوگوں میں خوف اور اضطراب ہے، جو عید پر مکمل طور پر حاوی نظر آیا۔
میں نے آج تک ایسی عید نہیں دیکھی ہے۔ ہاں، حالات کی وجہ سے ایسے بھی عیدیں آئی ہے کہ جب ہمارے یہاں عیدیں ہو دی تھی اور یہاں کرفیو لگا ہوا تھا، لیکن ایسی عید ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ جہاں پورا لاک ڈاؤن اور بازار سارے بند اس ٹائم پڑے ہیں۔ وبا کی جو یہاں پینڈیمک چل رہا ہے، وبا کی وجہ سے یہ سارا مارکیٹ پچھلے 2 مہینے سے بند ہے۔
حکام نے کووڈ 19 کی وجہ سے مثبت کیسز اور اموات میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نہ تو کسی قابل ذکر نرمی کا اعلان کیا اور نہ مذہبی اجتماعات پر 2 ماہ پہلے عائد کی گئی پابندی کو عید پر ہٹایا۔ لاک ڈاؤن کے اندر نافذ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔
ہم ایک لاک ڈاؤن سے نکلے نہیں تو دوسرا آ گیا۔ جو ہمارا پہلا ایک رپورٹ تھا جس میں ہم نے 18,000 کروڑ روپے کا نقصان بتایا تھا، ابھی اگر دیکھیں پوسٹ کووڈ تو ہم نے 30,000 کروڑ کے آس پاس ہمارے نقصان جو ہے وہ بزنسز کے ہوئے ہی۔ دیکھیے، ہمارا ہارٹی کلچر بھی افیکٹ رہا، ہمارا ٹوریزم اور ہینڈی کرافٹ کا بولنا ہی نہیں ہے۔ سب کو دکھا کہ نہ ٹوریزم ہے، نہ ٹورسٹ ہیں، نہ کوئی کاریگر بیچارہ کام کر رہا ہے اور نہ کوئی ایکسپورٹ ہو گیا۔
حالیہ ہفتوں میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شہری ہلاکتوں اور املاک کی تباہی کی وجہ سے بھی عید کی خوشیاں جاتی رہیں۔
جی، ہمارا تو پہلے بھی عید نہیں تھی، پہلے بھی یہ وبا تھا کرونا وائرس، گورنمنٹ بول رہی تھی کہ گھر سے باہر مت نکلیے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ انکاؤنٹر میں اب گھر ہی نہیں رہا تو اب کہاں پہ رہیں گے۔ ہمارے لیے تو عید نہیں ہے، کل شب تھا وہ بھی نہیں تھا، اور اب ابھی ہم روڈ پہ ہیں اور روڈ پہ ہی گزار رہے ہیں پوری رات دن، اور ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے۔
19 مئی کو سری نگر میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپ کے دوران تقریباً 1.5 درجن گھروں کو بھاری نقصان پہنچا۔ ایک تباہ شدہ مکان کے ملبے میں اچانک دھماکے سے ایک 9 عمر لڑکے باسم اعجاز کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اس کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔
ہمارا اکلوتا، ہمارا ایک دارا تھا، ادھر اس کی آواز سے ہم کلکلاتے تھے۔ ہمارا گھر سونا ہو گیا، اس کے بغیر سونا ہو گیا، ہمیں کوئی اور بچہ نہیں ہے۔
پچھلی رات کا جو آپریشن ہے،
عہدیداروں نے ایسے مکانوں کی تباہی کو جہاں عسکریت پسند موجود نہیں تھے کولیٹرل ڈیمیج قرار دے دیا اور کہا کہ خواہش اور کوشش کے باوجود اس کو نہیں ٹالا جا سکا۔ جبکہ 9 عمر لڑکی کی ہلاکت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے کہا کہ یہ انکاؤنٹر کی جگہوں سے دور رہنے کی صلاح نہ ماننے کا نتیجہ تھا۔ زبیر احمد ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور سامعین، اب ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی رپورٹ سمن خان نے لاہور سے بھیجی ہے۔ بتاتی ہیں کہ عید کا دن ہم سب اپنے خاندان والوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، لیکن کئی پیشے ایسے ہیں جن میں کام کرنے والے ایسے تہواروں کے موقع پر بھی اپنوں سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انہوں نے بات کی ہے لاہور کے ایک ایمبولینس ڈرائیور سے، جن کے لیے عید کی خوشی کا مطلب کسی کی زندگی کو بچانا ہے۔ سنتے ہیں۔
مشکل اور پریشانی کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا، یہ کسی تہوار پر کہیں بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ حادثات، آفات یا کسی بیماری سے لڑنے والے کو عموماً سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے ایمبولینس کی۔ نوید احمد گزشتہ 3 سالوں سے عیدی ایمبولینس سروس میں ڈرائیور ہیں۔ یہ ان کی تیسری عید ہے جو اپنوں سے دور لیکن جذبات سے بھرپور ہے۔
یہ کام اس خوشی سے بڑھ کے خوشی ہے, یہ دلی سکون ہے. وہ کیا ہے, وہ تو ایک دن کی آدھے گھنٹے کی, یہ تو ایک گھنٹے کی نماز پڑھ کے آئے, آ کے بچوں کی عیدی بھی دی دی اور سو گئے, یا کھانا وانا کھایا سو گئے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. یہ یہاں سارا دن 24 آور چلنا جو ہوتا ہے نا, کسی کی ڈیڈ باڈی اٹھائی, کسی پیشنٹ کو اٹھایا, ہاسپٹل پہنچایا, سب کچھ کیا, وہ ٹھیک ہو گیا, چلو ٹھیک ہے جی الحمد للہ, بس اب اسی کے نام ہماری عید ہے.
ریسکیو 1122 اور ایدھی ایمبولینس سروسز کسی بھی چھٹی یا تہوار کے موقع پر یوں تو ہمیشہ سروسز جاری رکھتی ہیں, لیکن اس بار COVID-19 کے باعث ان کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے. لاہور میں ایدھی فاؤنڈیشن دفاتر کا بیشتر عملہ اس عید پر رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے.
لاہور تقریباً خالی ہو چکا ہوتا تھا, پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب کی بات یہ ہے کہ جو کرونا کے پیشنٹ ہیں وہ جو لوکل لاہور کے لوگ رہنے والے ہیں ان میں سسپیکٹڈ ہو رہے ہیں, تو اب یہ سروس کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی ہے. پیشنٹ کا جو ہاسپٹل میں جانا, اور آلریڈی ہاسپٹل بھرے ہوئے تھے کرونا سے جو سسپیکٹڈ پیشنٹ تھے, تو وہ جو پیشنٹ ہیں اب ان کو مختلف جگہ پہ کوارنٹائن سینٹر میں بھیجنا اور یہ بھی تھا, تو یہ ساری سروس اب جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں دینی پڑ رہی ہے.
ایمبولینس ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی سروس سے جڑے تمام لوگ عید کے دن خدمات سر انجام دے کر دلی سکون تو محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ کام کسی صورت آسان نہیں.
عید کے دن جب گئے ہم رات کو 8 بجے سے گئے, اور ڈیڈ باڈی تھی جلے گھر میں, ڈیتھ ہوئی اس کی 11 بجے, ان کا جنازہ ہوا ہے, اور 1:30 بجے ہم جو ہے نا میانی صاحب پہنچے ہیں, اور وہاں سے 3 بجے فارغ ہوئے ہیں, 4 بجے اور گھر پہنچے ہیں.
عید پر ڈیوٹی کرنے والے افراد اہم دن سے پہلے یا بعد ہی اپنے پیاروں سے مل پاتے ہیں.
کاروبار اور نوکری تو سب کرتے ہیں, لیکن ایسے فرائض جو اپنوں کے ساتھ منائے جانے والے لمحات کی قربانی دے کر ادا کیے جائیں, وہ بھی زور زبردستی نہیں بلکہ رضامندی کے ساتھ, ایسے تمام افراد اور شعبے قابل تحسین ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور سامعین, جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں تہوار منانے کا روایتی انداز بھی بدل گیا ہے. نیو یارک کے ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر نے اس مرتبہ عید کی ورچوئل نماز پڑھائی تھی. اس سے منسلک مسلم کمیونٹی کیا محسوس کرتی ہے, اس بارے میں سنتے ہیں آشومن آپٹے کی رپورٹ.
نیو یارک کے مضافاتی علاقے آرچلی کے رہنے والے صبور خاندان کے لیے عید کا تہوار اپنے مذہب سے جڑے رہنے کا ایک خاص موقع ہوا کرتا تھا.
ہم ہر عید پر ساتھ نماز پڑھنے جاتے صبح, تو ہم چاروں, all 4 of us would go اور نماز with the entire community. So that was a big event that kind of instigated عید کی celebration.
لیکن کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نیو یارک میں لگی پابندیوں کی وجہ سے اس سال صبور فیملی نے عید کی نماز گھر پر ہی ادا کی. ایسا انہوں نے علاقے کی مسجد ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر کی جانب سے ایپ اور سوشل میڈیا پر لائیو سٹریم کی گئی نماز کے ذریعے کیا. ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر نے کووڈ کی وبا کے آغاز سے ہی مسجد کو اجتماعی عبادت کے لیے بند کر دیا تھا اور نمازوں کو لائیو سٹریم کرنا شروع کیا تھا.
آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے کہ جلدی نکلنا ہے, یو نو 15 منٹ کی ڈرائیو ہے, گاڑی میں بیٹھو, جلدی سے جاؤ, پارک کرو. پارکنگ از ویری ڈیفیکلٹ ڈیورنگ رمضان بیکاز بہت سارے لوگ, تو وہ ایلیمنٹ آف انسرٹنٹی نکل جاتی ہے, اینڈ یو آر جسٹ ہوم, اینڈ دیر از دا پیسفلنیس آف ہوم ود یور فیملی. سو وہ اسپرچویلٹی, آئی تھنک دیر واز لٹل پرہیپس ڈفرنٹ وے آف ایکسپیرینسنگ اٹ, دیٹ واز مچ مور پیسفل.
لیکن اس بار باقی کی مسلم کمیونٹی سے مل کر ان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کی کمی صبور خاندان کو ضرور محسوس ہوئی.
کام کے بعد یو کین گو اینڈ اسپینڈ ٹائم ود جنرل کمیونٹی, گیٹ ٹو نو دیم. مختلف کنٹریز سے ہوتے ہیں, دیر ناٹ جسٹ فرام یور اون کمیونٹی, سو یو گیٹ ٹو سی لاٹ آف پیپل جو اس دفعہ مسنگ تھا.
اس فیملی کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ موجودہ بحران نے مذہبی روایات کے تسلسل کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔
یہ بس قسمتی ہے کہ لائف سٹریمنگ کو شروع کرنے اور اس کے استعمال سے آگاہ ہونے کے لیے کووڈ جیسی بیماری وجہ بنی، لیکن میرے خیال سے اس سے ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ مزید لوگ اس پر عمل کریں گے، جو کہ اچھی بات ہے۔
کراچی میں پلین کریش میں 97 لوگوں کی ہلاکت کا دکھ بھی صبور خاندان کی عید پر چھایا ہوا تھا۔
بہت ہی ٹراجک انسیڈنٹ تھا، وہ بھی عید سے ایک دن پہلے۔ اٹس انیمیجنیبل۔ تو بالکل اس عید پہ دل بہت اداس ہے سب کا۔
ویسٹچسٹر مسلم سینٹر نے بھی عید کی نماز کے دوران کریش میں مرنے والوں اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا مانگی۔
مصیبت کے وقت جو ہے ہمیں جو کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے واپس جانا ہے۔ تو صرف جو ہے صبر کی تلقین کی جاتی ہے، جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں تو اس موقع پر جتنے لواحقین ہیں، جتنے مسلمانان اسلام ہیں، سب کو جو ہے صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ سب
صبور فیملی امید کر رہی ہے کہ کووڈ کی وبا جلد ہی ختم ہو جائے گی اور اگلے سال کی عید وہ اسی دھوم دھام سے منا پائیں گے جیسے کہ پہلے کرتے تھے۔ انشمان آپٹے، وی او اے نیوز، نیو یارک۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے ہیلتھ کیئر سے متعلق شعبے کو حفاظتی سامان کی کمی کی شکایت ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں ایک پاکستانی امریکی خاندان اپنے گھر میں فیس شیلڈز بنا کر مقامی ہیلتھ کیئر ورکرز میں مفت تقسیم کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ نیو یارک بھی بھیج رہا ہے جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سنتے ہیں صبا شاہ خان کی رپورٹ۔
دسویں جماعت کی آئرہ اور ان کی بڑی بہن امل 3D پرنٹر کی مدد سے گھر پر فیس ماسک تیار کر رہی ہیں۔
میرے والد ڈاکٹر ہیں اور ہر وقت مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے کچھ ساتھی COVID-19 سے متاثر ہوئے، اس لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی کہ مدد کر سکوں۔
اپنے والد کی محبت اور روبوٹکس کی کلاس سے متاثر ہو کر دونوں بہنوں نے اپنے جیب خرچ سے ایک 3D پرنٹر خریدا، اور جب ایک بار انہوں نے فیس ماسک پرنٹ کر کے ڈونیٹ کرنا شروع کیے تو ڈیمانڈ اور مدد دونوں میں اضافہ ہو گیا۔
میں نے اس وقت اسے فیس بک پر پوسٹ کیا اور فیملی اور دوستوں نے کچھ پیسے دیے، ہم نے دو اور پرنٹرز خریدے۔
آئرا کے مطابق ایک فیس ماسک کو پرنٹ کرنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور ان کے تینوں پرنٹرز CDC کی گائیڈ لائنز کے مطابق ان ماسک کو مسلسل تیار کر رہے ہیں۔ نیو یارک کا چیمیکا ہاسپٹل میڈیکل سینٹر ان ہسپتالوں میں سے ایک ہے جہاں یہ گھر پر تیار کردہ ماسک فرنٹ لائن طبی عملہ استعمال کر رہا ہے۔
اس قسم کے اقدامات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ COVID-19 سے متاثرہ مریضوں کے علاج کرنے والا ہمارا اسٹاف وائرس سے محفوظ رہے گا۔ دوسرے، اس سے اسٹاف کو پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹی میں لوگ دور دراز علاقوں میں بھی اس وبا کے دوران ہمارے لیے سوچ رہے ہیں۔
ان کے والد یہ جان کر بہت خوش ہیں۔
ہم چاہتے تھے کہ ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ مدد کر سکیں اور اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بھی مدد کرنے کے قابل ہوں۔
اور دونوں بہنیں یہ بات خوب سمجھتی ہیں۔
جب ڈاکٹرز ہمارے ہاں آتے ہیں اور فیس ماسک لے جاتے ہیں تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔
اس خاندان کا ارادہ ہے کہ جب تک ڈیمانڈ رہے گی وہ یہ ماسک بناتے رہیں گے۔ ثاقب الاسلام کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
This year, Eid is obviously a little bit different because of COVID.
इस साल ईद जाहिर है कोविड 19 की वजह से पहले जैसी नहीं है. इससे पहले हम चांद रात को ईद मेले पे जाते थे, चूड़ियां लेते थे और मेहंदी लगवाते थे, लेकिन इस बार सामाजिक फासले ने सब बदल दिया है.
सोफिया कहती हैं कि पहले से खामोश गुजरती ईद को पाकिस्तान में होने वाले मुसाफिर तैयारे के हादसे ने मजीद अफसरदा बना दिया है.
तैयारा हादसे के बाद हमने घर में भी बहुत हल्ला गुला नहीं किया और ये ईद खामोशी से गुजर गई.
ईरान से ताल्लुक रखने वाले हसन इजलाली कहते हैं कि ईद की खुशी तो बहन भाइयों और खानदान के बाकी अफराद के साथ मिलकर मनाने में है, लेकिन वो इसमें भी एक मुस्बत पहलू देख रहे हैं.
इससे एक फायदा यह हुआ है कि घर में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने से आप अपने खानदान के ज्यादा करीब आ गए हैं, लेकिन इस साल ईद की हकीकी खुशी से तो महरूम रह गए हैं.
मोहम्मद मुशरफ हुसैन को कोरोना ने अलग ही अंदाज में मुतासिर किया है. वो अपने अहलो अयाल के साथ अपने वालदैन से मिलने बांग्लादेश गए और बीवी बच्चों से पहले अमरीका आ गए, जबकि बाकी खानदान को चंद दिन बाद आना था, लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें वहीं रहने पर मजबूर कर दिया.
ईद मुबारक. ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत डिफरेंट हुआ मेरा इस साल ईद. मेरे फैमिली का ने साथ नहीं मिला मेरे को. मेरे जॉब का कुछ घंटा इधर उधर हो रहा है. अभी घर में खाना इतना अच्छी तरह नहीं बना रहे. अभी बाजार करके आया तो इतना खाना मैंने नहीं बनाया. मेरा बीवी ने सारे कुछ बना कर रहा था.
लेकिन मैं सोच रही थी सामाजिक फासले की वजह से उन लोगों का क्या होगा जो ये शेर लिखकर भेजा करते थे. ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम. रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है. सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया.
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है. आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं. पता है facebook.com/voaurdu.
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं.
नफीसा हुदबाई ने बात की है कुछ माहिरीन से इस बारे में कि कोविड 19 के दौरान ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो इजाफा हुआ है उससे सिक्योरिटी के कौन से खदशात पैदा हुए हैं और उनका तदारुक क्या है.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हुदबाई. पाकिस्तान की इंटरनेट सलामती की निगरानी करने वाले बोर्ड ने तंबीह की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इंटरनेट से मालूमात चोरी की जा रही है. वाजह रहे कि कोरोना वायरस के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है. इस वक्त हम चलते हैं पाकिस्तान, जहां से हमें सिटीजन्स पुलिस लेजॉन कमेटी के साबिक चीफ अहमद चिनॉय ने ज्वाइन किया है. उनके साथ हैं अवामी आवाज डिजिटल टीवी के बानी जबार खटक, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है. इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉग्स भी चलाते हैं, अदनान आदिल. तो चिनॉय साहब, किस किस्म के खतरात हैं जो कि इस वक्त वीडियो चैट्स के दौरान हो सकते हैं और इसमें किस किस्म की एहतियात की जाए.
देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी वीडियो चैट्स होती हैं उसका एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, जो पॉइंट नंबर वन है, कि हमें इसका हमेशा एक मीटिंग का पासवर्ड जो है वो होना चाहिए. अगर मीटिंग का पासवर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बगैर पासवर्ड के जब चाहे जो है उस मीटिंग में एंटर हो जाए. होता यह है कि मुझे मीटिंग का इन्विटेशन आता है तो मुझे लिंक भेज देते हैं, साथ में पासवर्ड और आईडी, दो चीज़ें दे देते हैं. अगर इसमें पासवर्ड और आईडी नहीं है और वो ग्रुप में शेयर हो गया कहीं और कोई अनवांटेड पर्सन जो है वो इस मीटिंग में आ गए, तो वो फिर जो है वो मीटिंग में इंट्रूजन हो जाता है और उसमें जो है वो मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी वो कर लेते हैं और मीटिंग में जो सीक्रेसी होती है उसकी सीक्रेसी नहीं रहती. तो ये सबसे बड़ी अहम बात है. दूसरा जो मैं समझता हूँ कि मीटिंग रूम होता है वो भी हमेशा जो है वो टर्न ऑन नहीं होना चाहिए, टर्न ऑफ होना चाहिए. ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है मीटिंग का, वो उसके पास ही ऑप्शन होता है. इसके बाद वो अपनी मर्जी पे जो है वो एक एक लोगों को इन करता है. अगर वो बगैर उसके लोगों को इन करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब है कि कोई भी जो है वो मीटिंग में आ जाएगा और वो मीटिंग में आके ज़ाहिर है फिर वो मीटिंग की सीक्रेसी जो है वो आपकी जगह नहीं रहती. तीसरा جو میں وہ بات سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ اس میں ہے وہ ہے اسکرین شیئرنگ بائی دا ہوسٹ. وہ بھی صرف آپشن ہونا چاہیے جو ہوسٹ کے پاس ہونا چاہیے, کسی اور کے پاس نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ تینوں چیزیں اس کی آبزرو کریں. باقی اس میں جو یہ ہیکر والی بات آ رہی ہے وہ اب تک جو بھی ان کی انکرپٹڈ پالیسی ہے اس کے تحت پاسبل نہیں ہے. یہ صرف جس طرح ہماری واٹس ایپ کال چل رہی ہے اسی طرح کی کالز ہوتی ہیں.
یہ بات جو آپ نے کی یہ میں نے سنی ہے. اس وقت ہمیں عدنان عادل نے لاہور سے جوائن کیا ہے. عدنان یہ بتائیں کہ اب تک تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ واٹس ایپ خاصا سیکیور ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سیکیور جو معلومات ہے وہ اس کے ذریعے نہ بھیجی جائے, اس کی کیا وجہ آپ بتاتے ہیں؟
دیکھیے ایسے لوگوں کے تجربات ہیں کہ واٹس ایپ ان کا جو ہے اور ان کا پورا فون جو ہے کچھ دیر کے لیے وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسے انہیں لگتا ہے کہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ چوری کیا گیا ہے. اور خاص طور سے اب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے, اپلیکیشنز آ گئی ہیں بہت زیادہ, اور خاص طور سے جب سے کووڈ 19 ہوا ہے تو بچے جو ہیں زوم پہ پڑھ رہے ہیں اور بہت سی اپلیکیشن فیس بک پہ استعمال ہو رہی ہیں اور ٹویٹر پہ استعمال ہو رہی ہیں. تو وہ آپ جب آپ اپلیکیشن وہ کرتے ہیں آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا بھی وہ ایکسیس مانگتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے فون کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. تو آپ الاؤ کرتے ہیں تو آپ کا پورا فون کا جو ڈیٹا ہے وہ انسیف ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ انٹرٹینمنٹ سائٹس کو سبسکرائب کرتے ہیں جیسے نیٹ فلکس ہے اور اس طرح کی بہت سی سائٹس ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ایسی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر جو آپ کو نمبر معلوم نہیں ہوتا. جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ لتھوانیا کا نمبر ہے, ایسٹرن یورپ کا نمبر ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے نیٹ ورک بنے ہوئے ہیں جو دنیا کے مختلف کونوں سے بیٹھ کے لوگ جو ہیں آپ کے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں, اور آپ کی جو سیکیورٹی ہے آپ کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے, آپ کے میسیجز جو ہیں, اور ایسے بہت سے سافٹ ویئرز آ گئے.
اس وقت ہم جبار خٹک کی طرف آتے ہیں. انہوں نے عوامی آواز ڈیجیٹل ٹی وی لانچ کیا, اور خٹک صاحب اس وقت بہت سارے ایسے آپ کے ورکرز ہیں جو گھر سے کام کر رہے ہیں کیونکہ کورونا کی وجہ سے وہ دفتر نہیں آ پا رہے ہیں. آپ نے ان کو کوئی ہدایات دی ہیں کہ کیونکہ وہ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہیکنگ بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے صاحب, جب سے انٹرنیٹ کا استعمال ہوا ہے اور تھوڑی اویئرنیس بنی ہے تو ایک مطلب کہ ہم اپنی سیکورٹی کو جو ہے نا وہ ایک تھریٹ میں فیل کرتے تھے, چونکہ شروع میں تو یہ ساری ایک ٹیکنالوجی یا یہ سسٹم ہی نیا تھا. بعد میں یہ پتا چلا کہ مختلف وائرس جو ہے اور ہیکنگ کا سلسلہ بھی جو ہے, تو اس وقت سے ہی یہ ہوا کہ ہم اپنی ڈیجیٹل سیفٹی اور سیکیورٹی کا خیال جو ہے نا وہ رکھیں. اس میں ہم وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے جو ہے نا وہ تربیتی مینولز مرتب کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. لیکن دیکھیں جتنا زیادہ استعمال ہوگا تو رسک تو جو ہے نا وہ بڑھیں گے. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کہ ایروپلین کے حادثات ہوتے ہیں تو جو شخص جتنے زیادہ جو ہے نا ہوائی جہاز استعمال کرے گا وہ اتنا ہی ولنریبل ہوگا. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس میں نئی نئی سلسلے جو ہے نا آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ ہیکنگ کا, انٹرفیئرنس کا, اور جو ہے نا ایک قسم کی اسپائنگ کا بھی سلسلہ جو ہے نا وہ ہے. کہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ جو ہمارا اس سے پہلے کا ایک نارمل اور ایک جو ہے نا ریئل ورلڈ ہے اس میں جس قسم کی جو ہے نا وہ ساری ایک چیزیں آتی تھیں کہ پرائیویسی بھی جو ہے نا لیک کرتی تھی اور انفارمیشن بھی جو ہے نا کی سیکریسی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی جیسے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ, یہ اب یہ نئے انداز ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی نئے انداز ہے, اس سے ہمیں باخبر رہنا پڑے گا. مختلف فوقتاً اپنے اسٹاف کو جو ہے اس سے باخبر رکھتے ہیں, لیکن ایک معاملے سے ہم نے احتیاط برتی تو دوسرا حملہ شروع ہو گیا اور تیسری کوئی نئی قسم کی کمپلیکس صورتحال پیدا ہو گئی. یہ ایک مستقل عمل ہے جس سے ہمیں جو ہے نا اس انوائرمنٹ میں گزارا کرنا ہوگا اور اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا خیال رکھنا پڑے گا. اور اگر جس طرح نئے نئے حملے ہوں گے ویسے نئے نئے ہمیں ڈیفینس اور سیکیورٹی بھی کے راستے بھی تلاش کر رہے ہیں.
چنوئی صاحب, جتنا تجربہ آپ لوگوں کا رہا ہے تو یہ بتائیں کہ جو ہیکرز ہیں ان میں آپ نے کتنی اہلیت دیکھی کہ وہ فائنینشیل ڈیٹا اور جو ذاتی ڈیٹا ہے وہ چوری کر سکیں سیل فونز اور دیگر چیزوں کے ذریعے؟
دیکھیے, یہ دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک ہیکر ہوتا ہے اور ایک جس کا ہیک کرنا ہوتا ہے. بہت سارے چیزیں ایسی آتی ہیں, بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں جو ہیکر جو ہے وہ اس ہیک کرنے والی پارٹی کو جو ہے وہ کرتا ہے, اور انویریبلی جو ہے وہ ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں اور اپنے نمبرز جو ہیں وہ ہیک کروا دیتے ہیں. اس میں بہت ساری ہماری پرسنل ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. اس قسم یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کو جواب دینا ہے, کب جواب دینا ہے, کیسے جواب دینا ہے. اور یہ جتنے بھی پاکستان میں فراڈ ہوتے ہیں وہ اسی لیول کے ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ انویریبلی جو ہے وہ ہم اپنی انفارمیشن جو ہے ہیکر کو دے دیتے ہیں, اور ہیکر جو ہے وہ اس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہے اس کا پن کوڈ لے لے گا, چاہے آپ کے بینک ڈیٹیلز لے لے گا, اور بڑی اسمارٹلی جو ہے وہ ایک میسج کے ساتھ اپنے آپ کو پروپوز کرے گا کہ میں پی ٹی سی ایل سے بات کر رہا ہوں, یا میں موبائلنگ سے بات کر رہا ہوں, یا میں گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں, یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, جو بھی ہے وہ اس کو پریٹینڈ کر کے, اور ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی انفارمیشن ساری دے دیتے ہیں اور فائنلی جو ہے وہ ہم نقصان میں آ جاتے ہیں. اچھا, اس قسم کے ہیکر جو ہیں ان کو بھی بلاک کرنے کا یا ان کو پکڑنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور موجود ہے, اور اس کے لیے ایکسٹینسو جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور کئی ایسے ہیکر ہیں جو پکڑے گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو بھی ہیکرز ہیں یا جو بھی کرمنل ایلیمنٹ ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ بہت ٹریفک ہے, کہیں بھی ہاتھ مارا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو یہ اسی فارمولے پہ کام کرتے ہوئے جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جیسے زوم پہ بہت ٹریفک ہے اس وقت, یا دوسری اس قسم کی ایپس ہیں میٹنگ کی, اس پر ٹریفک چل رہا ہے, تو یہ سارے ایپس جو ہیں وہ جہاں ٹریفک زیادہ ہے وہاں کرمنل ایلیمنٹ بھی زیادہ انٹر ہوتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے. تو اب یوز کرنے والوں کو تھوڑی سی اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ ان کی سیفٹی کس میں ہے, کہاں کہاں سیکیورٹی فیچرز جو ہیں وہ اپلائی کریں, اور ان سیکیورٹی فیچرز کی مدد سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں.
خٹک صاحب, کیا جب آپ کے پروگرامز کرتے ہیں آن ایئر تو آپ نے دیکھا کہ پروگرامز کو روکا گیا, بیچ میں کاٹ دیا گیا؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی ابھی تک تو نہیں آئی, لیکن یہ کہ مختلف قسم کی ویب سائٹس کو جو ہے نا وہ پروہیبٹ قرار دیا گیا ہے, اور اس کے لیے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ آپ پاکستان میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے, وہ وہیں ایک گیٹ وے پر ہی جو ہے نا اسے روک دیا جاتا ہے, وہ فلٹر کر دیا جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں تو ہیں. دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ جب انٹرنیٹ پہ ہم جو ہے نا, چونکہ میڈیا ریلیٹڈ ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی پیکیجز ہیں یا پروڈکٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, آپٹیمائز ہو. تو وہ تو ہم تو اس کو خود ہی کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے تیار کی وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچے. تو ظاہر ہے کہ وہ ریاستی جو ایک قسم کی جو سیکورٹی سیٹ اپ ہے ان کے سامنے بھی سے ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بنیادی جو ہمارے آئینی حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے, اور اس پہ غیر ضروری قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. جیسے رائٹ ٹو لائف ہے, لیکن ہم دیکھتے کہ پاکستان میں جو ہے نا آئے دن مسنگ پرسنز ہیں, اور یہ سینکڑوں کی تعداد تک جو ہے نا پاکستان میں بڑھ گئے ہیں. تو یہ تو لاقانون ہے جو نا ریاست, اسٹیٹ اور اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے جو ہے نا دونوں طرف سے جاری رہتی ہے. اپنے آپ کو ایک ڈیفینس کرنا ہے, اور ایک رائٹ ٹو ڈیفینس, رائٹ ٹو لائف, اور رائٹ ٹو پرائیویسی, اور رائٹ ٹو انفارمیشن, اور رائٹ ٹو ایکسپریشن, سب کو ملا کے ایک جو ہے نا ہمیں ایک موومنٹ جو ہے وہ ایک بنتی جا رہی ہے, بن بھی رہی ہے, اور اس کے لیے تمام قسم کے گیجٹس بھی اور ڈیوائسز بھی اور پروگرامز بھی جو ہے نا وہ اور سافٹ ویئر بھی ترتیب دیے جانے چاہیے.
سیکیورٹی فیچرز کی آپ نے بات کی, عدنان عادل آپ بتائیں, جب ہم زوم پہ کنیکٹ کرتے ہیں امریکہ سے یا اسکائپ پہ, تو بغیر پاسورڈ کے, بغیر جو آپ کا اپنا نام ہے لاگ ان نیم, اس کے بغیر آپ کبھی کنیکٹ کر ہی نہیں سکتے, کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہے؟
وہی پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, آپ کا اپنا پاسورڈ اور یوزر نیم ہونا چاہیے, اور وہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے, اس سے آپ کو گزر کر ہی اس سے ایکسیس ملتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آئی ٹی کے بہت ایکسپرٹ ہیں وہ ان سب سافٹ ویئر سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ذہین لوگ جو ہیں وہ ہیکرز ہوتے ہیں, تو انہوں نے ان چیزوں کا بھی توڑ نکالا ہوا ہے. اور وہ آپ کے اس میں انٹر ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ایسے انٹیلیجنس ایجنسیز پہلے جیسے ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ فون ٹیپ کیے جاتے تھے, اب انہوں نے بھی ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیے ہیں چاہے وہ ہمارے ملک کی ہوں یا باہر کی ہوں کہ وہ کسی کے بھی فون میں, اب چونکہ اسمارٹ فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, اسمارٹ فون سے ہی ہر کام ہو رہا ہے, فیس بک ہو رہی ہے, ٹویٹر ہو رہا ہے, اور اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں, یوٹیوب ہو رہا ہے, اور تمام بینکس کی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں, اور زوم بھی عموماً بہت سے لوگ فیس اس کے ذریعے اسمارٹ فون کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے لوگوں کا جو ایجنسیز ہیں یا جو پرائیویٹ ہیکرز ہیں ان کا عمل دخل بڑھ گیا, اور پرائیویسی بہت کم ہو گئی ہے اس میں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے انکرپٹڈ ہے, حالانکہ وہ انکرپٹڈ نہیں ہوتا, اس کی کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی کو ایکسس حاصل ہوتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ پرائیویٹ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح مفروضہ ہے. اور عوام کو اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ جو آپ اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ کسی وقت بھی کسی سافٹ ویئر کے ذریعے, اور میں ایسے سافٹ ویئر سمجھتا ہوں لوگوں کے پاس ہیں اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ وہ اپنے ایک خاص ریڈیس میں, مثلا 3-4 کلومیٹر کے ریڈیس میں فون استعمال کر رہے ہیں, وہ کسی کے بھی فون کے پورے ڈیٹا کو گریب کر سکتے ہیں یا اس میں انٹر ہو سکتے ہیں.
چنوئی صاحب, وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آخر میں آپ بتائیں کہ ابھی کیونکہ کرونا وائرس کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے, سرکار نے یہ کہا ہے, پاکستان انٹرنیٹ سیکیورٹی بورڈ نے, کہ زوم, اسکائپ, مائیکروسافٹ وغیرہ جو بھی چیٹ کیے ہیں ان کو فوری طور پہ تو وہ روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, لیکن انہوں نے کہا ہے لوگوں کو کہ آپ احتیاط کریں. احتیاط کس قسم کی کرنی چاہیے؟
یہ احتیاط جو ہے وہ خاص طور پہ ان تمام اداروں کے لیے جن کی اب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی زوم پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, یا اپنا اس قسم کی کوئی سینسیٹیو میٹنگ سرکاری اداروں کے درمیان ہو رہی ہے, یا ظاہر ہے اب اپنے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کی میٹنگ بھی اور نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ بھی جو ہے وہ زوم پہ ہو رہی ہے, کہ کچھ لوگ اسلام آباد بیٹھے ہیں اور باقی چار پروونسز میں بیٹھے ہیں, گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں, آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں, تو یہ جوائنٹ کمبائنڈ میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو یہ ظاہر ہے ان میٹنگز کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کہیں انوانٹیڈ ایلیمنٹ کا اگر سسپیشن دیکھا گیا ہوگا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہ بورڈ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور اس میں سیکیورٹی فیچرز کو زیادہ استعمال کرنے کے لیے ہدایت نامہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ اس طرح کی سیکیورٹی فیچرز جو ہیں وہ استعمال ہوں تاکہ آپ کی میٹنگ جو ہیں وہ سیکرٹ رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہر ایک کو کر لینا چاہیے, جس طرح پہلے ای میلز ہیک ہو رہی تھی اور بہت سارے سیکیورٹی فیچرز جو ہیں وہ آ گئے, اسی طرح یہ جتنی ایپس ہیں اس کا استعمال میں جب تک ہم سیکیورٹی فیچرز استعمال نہیں کریں گے یہ ہیکرز جو ہیں ان کے لیے بہت آسان کام ہوگا. تو اب ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے, اس کا استعمال بھی جو ہے وہ اب بہت ہوگا, اس میں زوم وغیرہ میں اب پیڈ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کہ جس میں ہر قسم کے سیکیورٹی فیچرز وہ پرووائڈ کرتے ہیں, انلمیٹیڈ نمبر آف گیسٹ بھی آپ اس میں انوائٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک فری کانسیپٹ تھا 40 منٹس کا اس کو ہٹا کے ٹائم اب بائی کر رہے ہیں لوگ, تاکہ ٹائم بھی بائی ہو, میٹنگ بھی سیکیور رہے.
لیکن چنائی صاحب, زوم پہ بھی ہمیں اعتبار کرنا پڑے گا نا, وہ کتنا ہمارے لیے سیکیور ہے, وی ڈونٹ نو.
اسی پہ آ رہا تھا کہ جو انکرپٹڈ کہتے ہیں کہ انکرپٹڈ تو انکرپٹڈ ہے, اور الٹیمیٹلی ریکارڈ تو ان کے پاس ہے, اور وہ اگر چاہیں تو اس اسٹوریج کو جو ہے وہ اپنے کسی بھی مقصد میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال, اگر ٹیکنالوجی بنی ہے تو اس کا توڑ بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے طور پہ بنے گا.
اور میرا خیال ہے اتنا ایک نئی ٹیریٹری ہے کہ ہمیں بہت سارے ان نونز ہیں اس سلسلے میں, کہ اگر کوئی بیرونی ملک کے افراد جو ہیں آپ پہ اسپائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے. اور آپ لوگوں کا شکریہ. ہمارے ساتھ ہی سی پی ایل سی کے سابق چیف احمد چنوئے, ان کے ساتھ ہے عوامی آواز ڈیجیٹل ٹی وی کے جبار خٹک, جبکہ لاہور سے ہمیں جوائن کیا تھا انٹرنیٹ بلاگز چلاتے ہیں عدنان عادل. بہت شکریہ آپ تینوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا ایک بلٹن لیے بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. کرونا وائرس کے اعداد و شمار کے ساتھ آج کی خبروں کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 57,700 سے زائد, جبکہ بھارت میں 1,45,000 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بھارت اور پاکستان لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں. نرمی کے بعد دونوں ملکوں میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھارت میں تقریباً 6,500 اور پاکستان میں 1,356 پازیٹیو ٹیسٹ سامنے آئے. افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 صوبوں میں 658 نئے کیسز کی خبر دی ہے, جس کے ساتھ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 11,831 ہو گئی. وزارت صحت نے اب تک کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 220 بتائی. جنوبی امریکہ میں عالمی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے, تاہم اموات کا تناسب امریکہ اور یورپ سے کم ہے. مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں بھی کرونا وائرس کے سبب عائد کی جانے والی پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں. کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں امریکہ سر فہرست ہے, جبکہ برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. اور آئیے اب کچھ اور خبروں کی تفصیل سناتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز PK 8303 کے حادثے کے بعد تحقیقات کا عمل جاری ہے. ان تحقیقات میں ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن کے مختلف قواعد کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہیں, جس میں حادثے کے تمام پہلوؤں کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے. اس حوالے سے ابتدائی شواہد منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں. طیارہ ساز کمپنی ایئر بس کی فرانسیسی ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی ہے, جہاں اس نے کام کا آغاز کر دیا ہے. ماہرین کی ٹیم اپنے ساتھ جہاز کا بلیک باکس بھی فرانس لے کر جائے گی, کیونکہ پاکستان کے پاس بلیک باکس کو ڈی کوڈ کرنے کی سہولت موجود نہیں. افغانستان کی حکومت اس امید کا اظہار کر رہی ہے کہ طالبان فائر بندی میں توسیع کر دیں گے. عید الفطر کے موقع پر 3 روز کی فائر بندی کا اعلان کیا گیا تھا. افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک ترجمان جاوید فیصل نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ افغان حکومت ملک میں فائر بندی میں توسیع کی توقع کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم فائر بندی کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ فائر بندی جاری رہے اور قیدیوں کی رہائی کا عمل میں پیش رفت ہو اور جلد سے جلد بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہو. انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی کا عمل کا طالبان کی سرگرمیوں پر ہے. آج پلچرخی جیل سے تقریباً 300 طالبان قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے. اس سے پہلے افغانستان میں طالبان نے 3 دن کی عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. امریکہ نے اسے امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے اہم موقع قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا تھا. طالبان اور افغان حکومت کے ان اقدامات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ امن کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. امریکہ اس بارے میں مدد کے لیے اپنے حصے کا کام کرے گا. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ سیکرٹری جنرل تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ امن کے مقصد کے لیے اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کری لیم کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ سے ہانگ کانگ کی نیم خود مختار حیثیت متاثر نہیں ہوگی. مجوزہ قانون کا اعلان گزشتہ ہفتے چین کی قومی کانگریس کے موقع پر کیا گیا, اور اس کی روح سے ایسی بغاوت, تخریبی اور دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے والوں کو سزا دی جا سکے گی جن سے قومی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو. اس قانون کے مطابق چین کی قومی سلامتی کی ایجنسی کو ہانگ کانگ میں اپنے دفاتر قائم کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو جائے گا. امریکہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی غرض سے برازیل سے مسافروں کی امریکہ آمد پر پابندی کا اطلاق کر دیا گیا ہے. یہ پابندی اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی طرف سے اعلان کردہ تاریخ سے دو روز پہلے ہی عائد کر دی گئی ہے. حکام نے تاریخ میں تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں بتائی. حکام نے پابندی کا اطلاق امریکہ آنے والے ایسے مسافروں پر ہوگا جو گزشتہ 14 روز کے دوران کسی بھی وقت برازیل میں موجود رہے ہوں. برازیل کرونا وائرس کے متاثرین کے لحاظ سے ایک نیا مرکز بن چکا ہے اور امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے برازیل اب صرف امریکہ سے پیچھے ہے. مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں بھی کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عائد پابندیوں میں نرمی کا آغاز ہو گیا ہے. شام، فلسطین اور ایران میں پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں، جبکہ سعودی عرب رواں ہفتے سے نرمی کرے گا. سعودی عرب نے ابتدائی طور پر کرونا سے بچاؤ کے لیے بیشتر علاقوں اور شہروں میں 24 گھنٹے کرفیو عائد کیا تھا، لیکن ماہ رمضان میں نرمی کی گئی تھی. اتوار سے عید الفطر کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی دوبارہ 5 روز کے لیے 24 گھنٹوں کا کرفیو عائد کر دیا گیا تھا. سعودی عرب کے سرکاری خبر رسائی ادارے نے منگل کو رپورٹ کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے عائد پابندیاں 3 مرحلوں میں ختم کی جائیں گی. مکہ کے علاوہ باقی ملک میں 21 جون تک کرفیو ختم کر دیا جائے گا. البتہ حج اور عمرہ کی ادائیگی، جس کے لیے سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی آتے ہیں، فی الحال معطل رہے گی جب تک کہ اس سے متعلق نئے احکامات جاری نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے